السلام علیکم ناظرین، پروگرام غامدی میں آصف افتخار حاضر ہے. اس پروگرام میں جناب جاوید احمد غامدی صاحب کے دینی افکار کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے. آپ جانتے ہیں کہ جناب جاوید احمد غامدی صاحب ہمارے ملک کے ایک ممتاز محقق اور عالم ہیں. اس پروگرام کا موضوع اسلام اور فنون لطیفہ ہے. اس میں شریک گفتگو ہیں حافظ طاہر اسلام صاحب، تیمور الرحمان صاحب اور صدف عزیز صاحبہ. ہم اپنی گفتگو کا آغاز اپنے شروع کے آراء اور ان کے سوالات سے کریں گے اور اس کے بعد پھر غامدی صاحب سے تفصیلی طور پر ان کے نقطہ نظر کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے. جی طاہر صاحب، مذہب اور فنون لطیفہ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے اور عام خیال یہ ہے کہ ہمارے علماء حضرات جو ہیں وہ فنون لطیفہ کی کوئی قسم ہو ان کے بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں کہ یہ مطلقاً حرام ہے، اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے. تو آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟
اسلام یہ کہتا ہے کہ انسانی فطرت وہ ہے جسے اسلام انسان کی فطرت بتاتا ہے، لہذا وہ تمام امور جو انسانی فطرت میں آتے ہیں اور اسلام کی صریح تعلیمات سے ان کا ٹکراؤ نہیں ہے، کوئی کلیش نہیں ہے، ان کے اوپر اسلام کو کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ مصوری کریں، اگر اس کے بارے میں اسلام نے کوئی پابندی نہیں لگائی تو بالکل جائز ہے، علی الاطلاق جائز ہے، اسے کوئی بھی حرام نہیں کہہ سکتا. اسی طریقے سے موسیقی ہے، اگر اس کے بارے میں دین کی کوئی تعلیم نہیں ہے تو بالکل جائز ہے. اسی طریقے سے بے شمار کھیل ہیں، انسان کے ذوق جمال کے اظہار کی جتنی بھی شکلیں ہو سکتی ہیں.
مثلا مصوری میں جی کیا پابندی لگائی گئی؟
اس کے بارے میں دیکھنا ہوگا کہ احادیث اور قرآن مجید کی آیات اس کے بارے میں کیا تصور پیش کرتی ہیں. اس کے بارے میں جو بات ہے وہ یہی ہے کہ شریعت میں ہمیں اس چیز سے روکا گیا ہے کہ جو جاندار اشیاء ہیں ان کی تصاویر سے احتراز کیا جائے. جیسے سیدنا ابن عباس کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا جی میں یہ تصویریں بنانے کا کام کرتا ہوں، تو اس کے بارے میں شریعت کی رہنمائی کیا ہے؟ تو سیدنا ابن عباس نے اسے یہ کہا کہ جاندار چیزوں کی اشیاء نہ بنایا کر، بقیہ چیزوں کی اشیاء بنانا تیرے لیے بالکل جائز ہے.
آپ یہ بتائیے کہ وہ آپ کے نزدیک اس کی وہ کیا علت کیا ہے جس کی بنیاد پر یہ حکم دیا گیا، تاکہ اس کا اطلاق پھر کر کے باقی لوگ بھی دیکھ سکیں کہ کیا کچھ اور چیزیں بھی ایسی ہیں کہ جو اسی اصول پر ممنوع قرار پائیں گی، اور ہمیں اس کو سمجھنے میں مدد ملے کہ وہ کیا چیز ہے جو اسلام اچیو کرنا چاہتا ہے، حاصل کرنا چاہتا ہے.
دیکھیے اس کے بارے میں جو عام طور پہ اس کی علت بیان کی جاتی ہے، علت نہیں اسے کہنا چاہیے، اس کی ایک جو توجیہ کی جاتی ہے، چونکہ علت وہاں پہ مسئلہ اٹھتا ہے جہاں پہ آپ حکم کو کسی دوسری جگہ پہ ٹرانسفر کرنا چاہیں. جیسے شراب کے اندر اصل علت نشہ ہے، اب جہاں پہ بھی وہ نشہ پایا جائے گا وہ چیز حرام ہوگی. تو تصویر میں علت کیا ہے اس کے بارے میں بعض علماء تو کہتے ہیں کہ یہ تعبدی حکم ہے، یعنی اس میں کوئی علت کا مسئلہ نہیں ہے، بس جاندار چیز کو جب شرع نے حرام
کرا دیا. بنیادی بات آپ یہ بتا رہے ہیں کہ جاندار نہیں ہونا چاہیے.
جی تو یہ سیدنا ابن عباس کے حوالے سے یہی ملتا ہے.
تیمور، آپ ظاہر ہے سوشل سائنسز کے بھی طالب علم ہیں، اینتھروپالوجی کے بھی طالب علم ہیں، آپ کو یہ بات ایک سوشل سائنٹسٹ کی حیثیت سے کیسے آپ محسوس کرتے ہیں کہ اس سے انسانی اخلاقیات، انسانی تمدن، اس کے اندر کیا بہتری پیدا ہوتی ہے؟
آصف، میرا خیال ہے کہ جو ٹریڈیشنل ہمارے علماء ہیں ان کے ساتھ جو میرا آبجیکشن ہے ان کی سوچ پر، وہ یہ ہے کہ انہوں نے تقریباً ہر چیز کو کانٹیکٹ سے باہر نکال کر اس کو دیکھتے ہیں. مثال کے طور پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام چیزیں جن کے بارے میں یہ طاہر صاحب بات کر رہے ہیں، یہ نہیں دیکھ رہے یا یہ اس کو واضح نہیں کر رہے کہ اس وقت کے مادی معروضی حالات کیا تھے جس کی روشنی میں اور وہ فیصلے یا وہ چیزیں یا وہ ہدایت کی گئی، اور مزید یہ کہ اس کا مقصد کیا تھا. میرا خیال ہے کہ اگر اس نقطہ نظر سے ہم ان چیزوں کو دیکھیں، یعنی کہ ہم اسلامک ہسٹری، اسلامک تاریخ کا ایک سائنٹیفک، سوشل سائنٹیفک انالیسس کریں اور اس کی نکاح سے دیکھیں ہم چیزوں کو، تو پھر ہمیں یہ احساس ہوتا ہے، یا مجھے کم سے کم یہ میرا یہ نقطہ نظر ہے کہ جو چیزیں وہ حاصل کرنا چاہ رہے تھے، کبھی کبھار ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ان کے نقطہ نظر پر چلنے سے، ود آل ڈیو ریسپیکٹ، ہم بالکل اس کے الٹ چیز حاصل کرنا شروع کر دیتے.
سو فار ایگزامپل لطیفہ کی اگر آپ کو مثال
واپس آتے ہیں، آئیڈولٹری کا جہاں تک تعلق ہے تو اس میں بھی یہی ہے کہ دیکھیں
بت پرستی، یعنی
بت پرستی بت پرستی کو ایکچوئل جو جس چیز سے آبجیکشن ہے وہ تو بت پرستی سے آبجیکشن ہے کہ اور میں سو آئی تھنک کہ اگر کسی کوئی اگر فائن آرٹس جو ہیں وہ اس آبجیکٹو سے کی جا رہی ہو کہ بت پرستی کو دوبارہ سے زندہ کیا جائے تو پھر تو آبجیکشن جائز بنتا ہے, مگر اگر اس کا آبجیکٹ کوئی اور ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ وہ آبجیکشن ویلڈ نہیں رہتا. اس میں میں ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں.
یہ بڑی اچھی مثال آپ نے دی ہے اور میں چاہوں گا کہ صدف بھی اس میں اپنے پرسپیکٹو کا اضافہ کریں, کیونکہ صدف کا تعلق قانون سے ہے. تو آپ اس کو کیسے اس معاملے کو دیکھتے ہیں کہ جو یہ اسلام کی پابندیاں جس طرح یہ بتا رہے ہیں؟
جی تھینک یو. ہاں یہ ایکچولی ایک پریلیمینری پوائنٹ جو میں کرنا چاہوں گی وچ از ریلیٹڈ ٹو جو تیمور کہہ رہے تھے کہ یہ جو آئیڈالٹری کا کانسیپٹ ہے یا وٹ ایور کہ ایک وہ اینڈ پروڈکٹ کا دیکھ کے اس طرح سے پرسیو کرنا ہے کہ دیر از اے پوٹینشیل فار آئیڈالٹری اس چیز میں از ٹو آلسو پریکلوڈ ایک اکنالجمنٹ کہ جو ایکچولی عبادت کا ایک طریقہ ہوتا ہے اس میں نیت بھی انوالوڈ ہوتی ہے, اس میں انٹینشن انوالوڈ ہوتی ہے, اس میں بہت سے پریپریٹوری ایکٹس ہوتے ہیں. جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو وی ڈو تھنگس پرائر ٹو دیٹ, وی میک اسپیس فار دیٹ. تو ایک چیز جو ہر چیز پہ جس پہ ہماری نظر پڑتی ہے ہم اس کی عبادت تو نہیں کر رہے ہوتے نا, تو اس میں آئی تھنک دیٹ از ٹرو کہ دیٹ آلسو ٹچز آن دس فنڈامینٹل ایشو بٹوین یو نو ایک ٹیلیولوجیکل سینس آف اینڈز اینڈ ہاؤ ٹو اسٹرائیو فار دیم,
مقاصد کو سامنے رکھ.
جی بالکل.
غامدی صاحب, ہمارے حاضرین کی یہاں پر گفتگو آپ نے سنی, آپ اپنی کیا رائے دیں گے فنون لطیفہ کے حوالے سے؟
پہلی بنیادی چیز جو سمجھ لینی چاہیے وہ یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں مسئلہ مذہب کا مسئلہ ہے یا اس میں دین نے ہمیں کوئی ہدایت دی ہے یا اللہ کے پیغمبر نے کسی چیز کی حلت حرمت کا کوئی فتویٰ صادر کیا ہے, تو یہ بات بالکل درست ہے کہ اس میں سب سے پہلے یہی دیکھا جائے گا کہ وہ کیا بات ہے جو کہی گئی ہے. اس معاملے میں ظاہر ہے اختلاف ہو سکتا ہے کہ آپ اس بات کو ایک زاویے سے دیکھ رہے ہیں, میں اس بات کو ایک دوسرے زاویے سے دیکھ رہا ہوں. آپ کے سامنے بھی قرآن کی آیت ہے, آپ اس کو سمجھ رہے ہیں, میرے سامنے بھی قرآن کی آیت ہے, میں بھی اس کو سمجھ رہا ہوں. آپ ایک حدیث سے استدلال کر رہے ہیں تو مجھے بھی حق حاصل ہے کہ میں یہ بتاؤں گا آپ کو کہ وہ استدلال آپ غلط کر رہے ہیں یا صحیح کر رہے ہیں. تو پہلا مسئلہ اس کے فہم کا ہے. اس معاملے میں میرا نقطہ نظر بھی یہی ہے, میں جب مذہبیات پر گفتگو کروں گا یا جب دین کا کوئی معاملہ طے کرنے کے لیے بیٹھوں گا تو سب سے پہلے یہ دیکھوں گا کہ مجھے اللہ کے پیغمبر نے کیا بات کہی ہے, ان کی بات کو پہلے مجھے سمجھنا ہے, جاننا ہے. لیکن جب میں اس بات کو سمجھ لیتا ہوں تو اب تک کا میرا تجربہ تو یہی ہے کہ وہ بات عقل و فطرت کے آخری تقاضوں پر پوری اتر رہی ہوتی ہے, اس پر انگلی رکھ کے نہیں بتایا جا سکتا کہ اس میں کوئی غلطی ہے. وہ اگر اللہ اور اللہ کے پیغمبر کی ہدایت ہے تو ہمیں اس اعتماد کے مقام پر کھڑا ہونا چاہیے کہ ہم پوری انسانیت کو اسے سمجھا سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں کہ اس کی علت کیا ہے, اس کی حکمت کیا ہے, اس کے مقاصد کیا ہیں. مقاصد کو بھی دین خود بیان کر دیتا ہے.
قرآن مجید نے مصوری کو بنایا ہے مسئلہ. جی
قرآن نے ان چیزوں پر گفتگو کرنے کے بجائے اپنا بنیادی نقطۂ نظر سورہ آراف میں ایک جگہ بیان کیا ہے. میں یہ چاہوں گا کہ آپ پہلے اس کو دیکھیں کہ وہ نقطۂ نظر کیا ہے. نہ وہ مصوری کو براہ راست زیر بحث لایا ہے, نہ وہ موسیقی کو براہ راست زیر بحث لایا ہے, نہ وہ شاعری کو براہ راست زیر بحث لایا ہے. فنون لطیفہ کی کسی چیز کو بھی اس نے براہ راست موضوع نہیں بنایا. اس نے کیا کیا ہے, ایک خاص محل پیدا ہوا ہے اور اس خاص محل میں اس نے اپنا زاویہ نظر بتایا ہے, اور اس زاویہ نظر کو اس خوبصورتی کے ساتھ بتایا ہے کہ اس کی بنیاد واضح کی ہے, اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا رویہ بتایا ہے, اس کو دنیا اور آخرت دونوں سے متعلق کر کے دکھایا ہے, اور پھر یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ حرمتوں کی بنیاد کس چیز پر رکھتا ہے. یعنی مذہب میں یہ چیز ہوتی ہے نا کہ موسیقی حرام ہے مثال کے طور پر, تصویر کشی حرام ہے مثال کے طور پر, فلاں چیز حرام ہے فلاں چیز حلال ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ جو تمہیں علماء بتاتے ہیں کہ فلاں چیز حرام ہے اور فلاں چیز ممنوع ہے, تو میرے ہاں اس کی بنیادیں کیا ہیں؟ میں کسی چیز کی حرمت کا فیصلہ کرتا ہوں تو کس بنیاد پہ کرتا ہوں, یا میں نے اگر کسی چیز کو ممنوع ٹھہرایا تو کس بنیاد پر ٹھہرایا ہے؟ اس کو موضوع بنا کے آپ حیران ہوں گے کہ نہایت خوبصورت گفتگو کی ہے قرآن مجید نے. ہمارے ہاں کیونکہ عام طور پر مذہبی علماء کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن مجید ان کے ہاں میزان اور فرقان کی حیثیت عملاً نہیں رکھتا, وہ اس کو بنیاد بنا کے دین کے ذخائر پر غور کرنے کی تربیت ہی نہیں پاتے. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو زاویہ نظر ہے وہ ان کے سامنے متعین نہیں ہوتا, تو احکام بکھر جاتے ہیں.
اور یہ زاویہ نظر جو ہے جو سورہ اعراف میں جس کی طرف آپ نے اشارہ بھی کیا, یہ آپ کے نزدیک کیا متصادم ہے ان آراء سے کہ جن کی نمائندگی ابھی مصوری؟
یقیناً متصادم ہے, اور میں آپ کو بتاؤں گا کیسے.
اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں.
دیکھیے قرآن مجید میں وہاں مسئلہ کیا زیر بحث آیا. یہ سورہ اعراف قرآن مجید کی ساتویں سورہ ہے, اور اس سورہ میں 31-32 آیات ہیں جن میں یہ موضوع بنا ہے. موضوع بننے کی ایک خاص تقریب ہوئی ہے، وہ یہ کہ جب قرآن آیا تو ظاہر ہے کہ وہاں بھی صوفیانہ مذاہب کے کچھ اثرات موجود تھے، لوگ اڑیاں طواف کرتے تھے، لباس پہننے کو خاص طور پر عبادات کے موقع پر پسند نہیں کرتے تھے، ان کا خیال یہ تھا کہ آپ جتنے زیادہ دنیا کی چیزوں اور آلائشوں سے بالاتر ہو کر عبادت کریں گے اتنے ہی خدا کے زیادہ قریب ہوں گے۔ یہ مسئلہ ہے جس پر گفتگو شروع ہوئی ہے۔ قرآن مجید نے کہاں سے بات شروع کی؟ فرمایا کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، آدم کے بیٹو تم اپنی زینتیں لے کر نماز اور عبادت کے لیے آیا کرو۔ تو زینت کا لفظ سب سے پہلے استعمال کیا۔ زینت کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ سب چیزیں جو ضروریات سے زیادہ آگے بڑھ کر تزئین کا ذریعہ بنتی ہیں،
آرائش کا ذریعہ بنتی ہے۔
یہ تزئین آرائش آپ کے لباس میں بھی نمایاں ہوتی ہے، یہ آپ کی گفتگو میں بھی نمایاں ہوتی ہے، یہ اگر ایک خاتون ہے تو آرائش جمال میں بھی نمایاں ہوتی ہے، یہ بناؤ سنگار اور زیورات میں بھی نمایاں ہوتی ہے۔ غرض یہ کہ اس کے نمایاں ہونے کے مختلف پہلو اور مظاہر ہیں جو آپ کو آپ کے پورے ماحول میں نظر آتے ہیں۔ وہ قرآن مجید نے وہاں سے بات اٹھائی اور اس کے بعد یہ کہا کہ نہ صرف یہ کہ یہ زینتیں تمہارے لیے اللہ کی پیدا کردہ زینتیں ہیں اور تم ان کا اہتمام کر کے عبادت کے لیے آؤ، بلکہ مزید کہا وہ قلوب اشربو، اور کھانے اور پینے کے معاملے میں بھی کوئی ایسا رویہ اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ گویا یہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں اور تمہیں ہر حال میں ان سے اجتناب کرنا ہے۔ کس چیز سے اجتناب کرنا ہے؟ فرمایا ولا تسرفو، اسراف کا طریقہ اختیار نہ کرو، یعنی وہ چیزیں جو حدود سے بڑھ گئی ہیں ان کے بارے میں متنبہ رہو۔ انہ لا یحب المسرفین، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں سے تمہید اٹھائی ہے۔ اب دیکھیے اس کے بعد کس زور کے ساتھ کہا ہے۔ ظاہر ہے کہ قرآن کے سامنے وہ صوفیانہ مذاہب بھی ہیں، یہ رویہ بھی ہے کہ فنون لطیفہ اور جمالیات کی چیزیں، اچھا لباس پہننا، آپ کا گھر اچھا ہو، آپ کے اٹھنے بیٹھنے کی نشست اچھی ہو، جتنی اس طرح کی چیزیں ہیں وہ چونکہ عام طور پر مذہبی تاثرات میں اچھی نہیں سمجھی جاتی، یہ سمجھ لیجئے کہ اس کے لیے زینت کا لفظ قرآن استعمال کرتا ہے۔ اور پھر دیکھیں پورے زور کے ساتھ کہتا ہے کل من حرم زینت اللہ التی اخرج العباد و طیبات من الرزق، ان سے پوچھو تم میں سے کس نے یہ جسارت کی ہے کہ اللہ کی پیدا کی ہوئی، اپنے بندوں کے لیے اللہ کی پیدا کی ہوئی زینتوں کو حرام ٹھہراؤ، یعنی تمہید یہاں سے اٹھائی ہے۔ کل من حرم زینت اللہ، یعنی اللہ نے جو اپنے بندوں کے لیے زینتیں پیدا کی ہیں، اخرج العباد ہی، ان سے پوچھو کہ کس نے اس کو حرام ٹھہرایا۔
حرام ہونے کی دلیل ہونی چاہیے،
تمہارے پاس اس کے حرام ہونے کی کوئی دلیل ہونی چاہیے۔ اور بڑے زور کے ساتھ کہا ہے کہ میں نے تو یہ اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں۔ آپ دیکھیے مزید کیا کہا ہے، وہ طیبات من الرزق، یہ کھانے پینے کی چیزیں جن میں تنوع ہے، لذت ہے، ان میں سے بھی کوئی چیز ممنوع نہیں ہے، ان کے سارے طیبات بھی تمہارے لیے حلال ہیں۔ اور اس کے بعد اندازہ کیجئے کیا کہا، ہے للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ، میں نے تو یہ زینت کی ساری چیزیں اپنے نیک بندوں ہی کے لیے پیدا کی، میں نے ایمان والوں ہی کے لیے پیدا کی ہیں، اور دنیا کی زندگی میں فائدہ اٹھانے کے لیے پیدا کی ہیں، ہاں قیامت کے بعد میں اس کو انہی کے لیے خاص کر دوں گا۔ یعنی یہاں تو میں نے اس کا موقع دیا ہے۔ اب دلچسپ بات دیکھیے نا، آپ اس آیت پہ غور کریں، صورتحال یہ تھی کہ اصل میں زینتیں دنیا کی اور دنیا کا لہو و لعب اور دنیا کی خوبصورتیاں، یہ تو منکروں کے فائدہ اٹھانے کی چیز ہے۔ قرآن کہتا ہے میں نے تو اصل میں یہ اللہ کے نیک بندوں کے لیے پیدا کر رکھی ہوئی ہیں، اس سے ان کے فائدہ اٹھانے کے ساتھ منکرین بھی فائدہ اٹھا لیتے ہیں، اور قیامت کے بعد میں اس کو ان کے علاوہ، ایمان والوں کے علاوہ، باقی سب کے لیے ممنوع قرار دے دوں گا۔
جیسے کچھ سوالات ہیں جو اسی نقطہ نظر کے بارے میں میں بھی کرنا چاہوں گا۔
پوری نہیں ہوئی، میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن کس خوبصورتی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔
جی
اگر مجھے آپ اجازت دیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ کس خوبصورتی کے ساتھ وہ آگے بڑھا ہے۔ یعنی پہلے اس نے یہ اصول بیان کیا، اب یہاں یہ سوال پیدا ہوا نا کہ پھر حرام ہے کیا؟ تو اس کا جواب دیا، قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، ان لوگوں سے کہو خدا نے تو صرف فواہش کو حرام کیا ہے، حق تلفیوں کو حرام کیا ہے، والاسم والبغی بغیر الحق سرکشی کو حرام کیا ہے، وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا، بغیر کسی دلیل کے خدا کا شریک ٹھہرانے کو حرام کیا ہے، خدا نے الا ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اللہ پر جھوٹ باندھنے کو حرام کیا، حرام میں نے یہ چیزیں کی ہیں، میں نے تو کوئی زینتیں حرام نہیں کی۔ یہ قرآن مجید کا بیان ہے۔ پہلے آپ اس کو اصول کو دیکھیے کیا چیز ہے۔ اس میں دو باتیں قرآن نے واضح کر دی ہیں، ایک یہ کہ زینتوں کے بارے میں اور زینتوں سے فائدہ اٹھانے کے بارے میں قرآن کا نقطہ نظر کیا ہے، وہ صوفیانہ مذاہب کے بالکل برعکس ہے، اور دوسرے یہ کہ حرمت کس چیز کی ہوتی ہے، اور اس کی بنیاد کیا ہے؟
طاہر صاحب، غامدی صاحب کا نقطہ نظر آپ نے سنا، بات تو اس حد تک آپ بھی اس سے متفق تھے کہ اللہ تعالیٰ نے زینتوں کو حرام نہیں کیا، اور اس کی جو بھی انسانی ضروریات ہیں اس کے ذوق جمال کی تسکین کے لیے اس پر کچھ پابندیاں لگائی گئی ہیں. غامدی صاحب نے آیت میں اشارہ بھی کیا کہ پابندیوں میں مثال کے طور پر اسراف شامل ہے، فواہش شامل ہیں، بغاوت شامل ہے، شرک شامل ہے، یہ ان کی طرف غالباً ان کی بات سے کچھ اشارہ ملتا ہے. تو آپ ایک تو یہ بتائیے کہ کیا ان کی بات سے آپ متفق ہیں، اور اگر نہیں ہیں تو آپ کے نزدیک آپ کی اپنی رائے کے مطابق جاندار کی تصویر میں اسراف یا فواہش یا شرک یا بغاوت کے کون سے پہلو ہیں کہ جو نظر آتے ہیں؟ اور برائے کرم اس کے ساتھ ساتھ موسیقی کے بارے میں، کیونکہ یہ بحث کی جاتی ہے کہ آلات کے ساتھ موسیقی تو مطلقاً حرام ہے، تو اس میں بھی کیا یہ پہلو پائے جاتے ہیں یا آپ کے نزدیک ان کی حرمت کی وجہ ہی بالکل مختلف؟
دیکھیے، پہلی بات جو میں نے کی تھی اس کے حوالے سے اس کو یوں پیش کیا جا رہا ہے کہ جیسے میں اس بات کا قائل ہوں کہ قرآن مجید اور احادیث کا مطالعہ اس اعتبار سے ہونا چاہیے کہ اس میں حکمت کی کوئی باس نہیں ہونی چاہیے. میں یہ نہیں عرض کر رہا، میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حکم کو اصل بنایا جائے اور اس کی حکمتوں کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، لیکن حکم کی بنیاد اس حکمت کو قرار نہ دیا جائے. کیونکہ ایک حکمت آپ سمجھے ہیں، ممکن ہے اس میں آپ غلطی کریں، لیکن حکم تو بالکل واضح طور پہ موجود ہے، اس پہ عمل ہونا چاہیے، اس کے ساتھ اس کی حکمت کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، جیسا کہ اسوہ ابراہیمی کی مثال بھی میں نے آپ کو دی. اس لیے اس بات میں میں بالکل یہ نہیں عرض کر رہا کہ حکمت اسلام کے اندر نہیں ہے.
کیا آپ اسلام کی یہ نہیں ہے کہ زینتیں اور اس طرح کی تمام آرائش کی چیزیں اصلاً تو اصلاً جائز ہیں اور پسندیدہ ہیں؟
میں نے یہی عرض کیا
کہ اندر کوئی غیر طیب چیز ہونی چاہیے،
ان کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے، لیکن ایک صریح طور پہ اگر کسی بات سے روک دیا گیا ہے تو اس سے ہمیں رک جانا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانی فطرت جو ہے وہ تعین میں غلطی کر سکتی ہے. اب اس کی مثال لیجیے، اسلام نے بہت ساری چیزوں کو کھانے میں حرام قرار دے دیا ہے، لیکن اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے بہت سارے لوگ جو ہیں ان چیزوں کو بڑے مزے سے کھا رہے ہیں. اب ان کی فطرت آپ کہتے ہیں کہ مسخ ہو،
قرآن ان کو غیر طیب بھی قرار دیا،
لیکن سوال یہ ہے کہ وہ فطرت کا تعین آپ کیسے کریں گے؟ ایک چیز کے بارے میں اگر قرآن و سنت کی نصوص موجود نہیں ہے، ہدایات موجود نہیں ہے، تو آپ کس طرح کریں گے؟ جیسے ابھی کہا گیا کہ تصویر کے معاملے میں اصل اس کی حکمت یہ ہے کہ وہ اس سے بتوں کی عبادت کا تصور ملتا ہے. سوال یہ ہے کہ یہ بات قرآن میں کہاں بیان ہوئی ہے؟ یہ آپ نے ایک سمجھی ہے، اس کے بعد آپ نے یہ کہا کہ اب چونکہ تصویر کے ذریعے سے عبادت نہیں ہوتی اس لیے یہ جائز ہے. یہ آپ کا اپنا فہم ہے، اس کے اوپر آپ حکم کی بنیاد نہیں رکھ سکتے. ہاں، اس کو تفہیم کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہو سکتی ہے، اس پہ غور کیا جا سکتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہی ہے؟ اس کی کوئی دلیل آپ کے پاس موجود نہیں. اب یہ کہ کیا ہے، یہ ہے قابل غور بات کہ وہ کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ اس حکم کا براہ راست تعلق نہیں ہے.
اور یہ جو اس کے اوپر پابندی ہے، یہ کہ قرآن میں موجود ہے،
یہ احادیث میں موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ یہ کہا ہے کہ
فرما رہے ہیں کہ یہ جو آپ کی بات سے ان کو اصلاً تو اس پہ
لیکن جس گھر میں تصاویر،
لیکن بہرحال جب خود نصوص کے اندر جس میں احادیث شامل ہیں اس کے اندر یہ پابندی لگا دی گئی ہے، تو اللہ کی پابندی کے بعد وہ کیا غیر طیب چیز نہیں بن جائے گی؟
پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ پابندی لگائی بھی گئی ہے یا نہیں لگائی گئی. میں نے اسی لیے توجہ دلائی آپ کو کہ آپ دین کے حکام کی طرف اپروچ کیسے کریں گے، یعنی کیا اس طریقے سے اپروچ کریں گے کہ جو کچھ ہے اس کو ایک برابر کی سطح کے اوپر رکھ کر آپ اس سے احکام اخذ کرنا شروع کر دیں. سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ مسئلہ زیر بحث کے بارے میں قرآن نے کوئی بات کہی ہے. اگر تو قرآن مجید نے براہ راست موسیقی کے بارے میں یا شاعری کے بارے میں یا مصوری کے بارے میں کوئی حکم دے دیا ہوتا پھر تو کوئی بحث کا سوال ہی نہیں تھا. لیکن قرآن مجید میں نے آپ سے عرض کیا کہ سرے سے یہ چیز موضوع بحث ہی نہیں بنی،
لیکن حدیث میں تو آگے نا جی.
میری گزارش سن لیجیے، براہ راست اس نے اس موضوع پر کوئی گفتگو ہی نہیں کی. تو ابھی قرآن زیر بحث ہے. میں نے آپ کو یہ بتایا کہ قرآن مجید نے ان میں سے کسی چیز پر براہ راست کوئی حکم نہیں دیا، نہ اس کی نکیر کی ہے نہ اس کی نفی کی ہے. قرآن مجید نے ایک اصولی بحث اٹھائی ہے اور اس اصولی بحث کو سورہ اعراف میں اٹھا کر اپنا پہلے زاویہ نظر واضح کیا ہے. یہی قرآن کا خاص اسلوب ہے اور یہی چیز اس کو اس کمال پر پہنچاتی ہے کہ جس کے سامنے پھر انسان عاجز ہو جاتا ہے. دیکھیے اس نے کس خوبصورتی کے ساتھ تین باتیں بیان کی. ایک بات یہ بیان کی کہ اللہ تعالیٰ زینتوں کے بارے میں انسان سے کیا تقاضا کر رہے ہیں. یہ بتایا کہ ان کی حرمت کا میلان جو لوگوں میں پیدا ہو جاتا ہے بعض اوقات صوفیانہ نقطۂ نظر پر زیادہ اپنے آپ کو منحصر کرنے کی وجہ سے وہ کتنا غلط رجحان ہے. پھر یہ بتایا کہ عبادات تک کے معاملے میں اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتے ہیں کہ آپ زینتوں کا اہتمام کریں, اور اس کے آخر میں جو بات کہی ہے اس کو آپ نے غالباً قابل توجہ نہیں سمجھا, وہ یہ ہے کہ اس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں حرمت ہوتی کن چیزوں کی ہے. اس میں جو الفاظ ہیں آدمی عربیت سے اگر واقف ہو تو کل انما حرم ربی الفواحش, خدا نے صرف یہ چیزیں ممنوع قرار دی ہیں, اور اس میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ ممانعت کی بنیاد کیا ہے. اب اس کے بعد پہلے ان چیزوں کو سمجھیے وہ کیا ہے. ان میں پہلی چیز جو ہے وہ فوائش ہے, ما ظہر منہا وما بطن, یعنی فحش چیزیں, خواہ وہ کھلی ہوں خواہ چھپی ہوں. ظاہر ہے کہ فحش کیا ہوتا ہے, اس سے آپ بھی واقف ہیں, اس سے میں بھی واقف ہوں. اگر آپ اس کی بالکل تعریف کرنا چاہیں تو کہا جا سکتا ہے کہ جنسی معاملات اور جنسی اعضاء کا بغیر کسی ضرورت کے افشا, یہ فحش بنا دیتا ہے کسی چیز کو. اب ایک چیز یہ بیان کی گئی ہے, دوسری چیز یہ بیان کی گئی کہ اسم, اسم عربی زبان میں حق تلفی کو کہتے ہیں, یعنی عباد کے بندوں کے جو حقوق آپ پر عائد ہوتے ہیں جب آپ ان کو تلف کرتے ہیں تو یہ چیز خدا نے حرام قرار دی ہے. پھر تیسری بات اس میں یہ کہی ہے بل بغی بغیر الحق, یعنی آدمی سرکش ہو جائے. سرکشی یا جان کے خلاف ہوتی ہے یا مال کے خلاف ہوتی ہے یا آبرو کے خلاف ہوتی ہے, تو فرمایا یہ میں نے ممنوع قرار دیا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے پروردگار نے ان سے کہو کہ یہ چیزیں حرام قرار دی ہیں, اور شرک کو حرام قرار دیا ہے اور خدا پر افطرا باندھنے کو حرام قرار دیا ہے. یہ آخری بات بڑی قابل توجہ ہے, اور وہ یہ کہ جب آپ کو دین کی کوئی بات کرنی ہے تو آپ کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی بات نسبت دے کر بیان کرنی ہے. آپ کہیں گے یہ خدا کا حکم ہے, تو خدا پر جھوٹ باندھنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اس لیے کسی چیز کو حلال قرار دینا ہے یا حرام قرار دینا ہے, حوصلے کے ساتھ پہلے اس کو سمجھو کہ وہ کیا چیز ہے, اور جب پورا اطمینان ہو جائے اس کے بعد یہ فتویٰ دو. یہ باتیں ہیں جو قرآن نے یہاں بیان کی ہیں. صرف اتنا نہیں بیان کیا کہ زینتوں کے بارے میں اس کا نقطہ نظر کیا ہے, یہ بھی بتایا ہے کہ پورے دین میں حرمتوں کی بنیاد کیا ہے. اب میں ہر چیز کا جائزہ لوں گا اسی بنیاد پر کہ اگر اس کو حرام قرار دیا گیا ہے تو کیا اس میں کوئی ان میں سے چیز پائی جاتی ہے, کیونکہ قرآن نے صریح نص سے یہ بات واضح کر دی ہے, بالکل متعین کر دی ہے کہ دین میں حرمتیں اصل میں ہیں کیا.
صدف, میں چاہوں گا کہ آپ بھی ایک قانونی پرسپیکٹو بیچ میں لائیں اور یہ بتائیں کہ ہمارے ہاں اس معاملے میں, کیونکہ جذبات ہمارے بہت بھڑک جاتے ہیں اور بالعموم اس طرح کے مواقع پر لوگ یہ اپنا حق سمجھتے ہیں کہ اقدام کر ڈالیں, تو اس حوالے سے سٹیٹ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ مطلب اگر سٹیٹ میں یہ ایک بحثیں چل رہی ہیں تو کس حد تک قانون یہ لیوریج دیتا ہے کہ اس میں لوگ خود اقدام کریں, یا اور اس کے بارے میں رول آف اسٹیٹ کیا ہونا چاہیے اور کس حد تک لوگوں کو جو ہے اس میں فریڈم ہونا چاہیے؟
بالکل, یہ بات میں یہی سوچ رہی تھی کہ جیسے جاوید صاحب جب بول رہے تھے یا طاہر صاحب بھی جب بول رہے تھے, تو لیگلی اس کو بولا جائے گا کہ یہ سورسز آف لا ہے نا, کہ اسلامک ٹیکسٹ ہے یا ایک کنٹیکچولائز ویژن ہے اسلام کی, تو ان کو کیسے انکارپوریٹ کیا جائے کہ دس از ون سورس آف دا لا ان پاکستان اینڈ اے ویری امپورٹنٹ سورس آف دا لا ان پاکستان وچ ہیز دا پاور ٹو پری ایمپٹ ادر سورسز. ویل یس,
ایٹ لیسٹ
ہاں, دیر از اے پاسبلٹی آف دیٹ انٹرپریٹیشن از ویل, لیکن وہ کنکرنٹ اور بھی سورسز ہیں لا کے نا, تو ہمارے جو فنڈامینٹل رائٹس ہیں, انڈیویجول رائٹس ہیں, یہ سارا کچھ ہے, امبیڈڈ ہے ہمارے کانسٹیٹیوشنل اسٹرکچر میں, اور یہ چیزیں ریکنسائل کرنا بھی ایک ضروری کام ہے. اب جو یہ فنڈامینٹل رائٹس کی بات آ جاتی ہے ایک لیول پہ, تو یہ آرگیو کیا جاتا ہے کہ فریڈم آف ایسوسیشن, ایکسپریشن, یہ ساری چیزیں ایبسلیوٹ رائٹس ہیں, لیکن ایبسلیوٹ رائٹس تو کہیں پہ بھی نہیں ہے. تو بات یہ آ جاتی ہے کہ وہ ایک بیلنسنگ ایکٹ ہوتی ہے کہ انڈیویجول رائٹس ورسز کلیکٹیو ریسپانسبلٹی, یا ایک ریسپانسبلٹی آف دا اسٹیٹ ٹو دا کلیکٹیو باڈی. اس میں جو پرابلم ہوتی ہے, جو ایک ریکنسیلیشن کی بھی ایشو ہوتا ہے, اسپیشلی جب آپ اسلامک سورسز سے لے کے کچھ امپلانٹ کرنا چاہیں, جیسے ہم شروع میں کہہ رہے تھے کہ صرف ایک سیریز آف پروہیبیشنز, جو ایک پرسپیکٹو سے یہی نکلتا ہے نا کہ کچھ پروہیبیشنز ہیں جو ایبسلوٹ ہیں وہ ٹیکسچوئل بیسس پہ. پرابلم یہ ہے کہ جب آپ کمیونٹی کو اگر فیکٹر ان اصل میں نہیں کر رہے, کہ کمیونٹی اسٹینڈرڈ اسیس نہیں کرے, ایک وہ پالیسی فنکشن جو اسٹیٹ کا ہے جو ریسپونسو ہونا چاہیے کہ ٹو این ایکچولی ایگزٹنگ کمیونٹی, ناٹ ٹو این امیجنڈ کمیونٹی, ناٹ ٹو اے ہسٹوریکل کمیونٹی, جو اس وقت کی کمیونٹی ہے اور اس کے کیا نیڈز ہیں. اور وہ آئی تھنک جو جاوید صاحب کی باتیں تھیں کہ اینڈ ریزلٹس یا جو پروہیبیشنز ہیں اسلامکلی بھی, وہ ایک کنٹیکسچولائز پروہیبیشنز ہیں جو ہارم کے بیسس پہ میجر کیے جاتے ہیں نا, ایک لیول پہ کہ ان کا کچھ ہارم ہوتا ہے کہ ویدر اور ناٹ
واٹ یو وڈ ایکسپیکٹ فرام دی علماء, مطلب آپ علماء سے جو توقع کرتی ہیں یا اور بھی لوگوں سے جو اس ڈبیٹ میں شامل ہونا چاہتے ہیں, کہ وہ باقاعدہ پھر اس کو پارلیمان میں لے کے جائیں اور وہاں پر بحث اور قانون بنایا جائے اور پھر اقدام کیا جائے, از دیٹ واٹ یو ٹاکنگ اباؤٹ؟
No, I wouldn't مطلب, suggest at all in the realm of fine arts کہ there should be any parliamentary debate. اس میں تو یہ ہے
نہیں ہونی چاہیے.
Well, میرے assumption میں تو یہ ہے کہ جب limitations لگائی جاتی ہیں وہ بہت extraordinary circumstances میں وہ limitations لگائی جانی چاہیے.
جاوید صاحب, یہ بھی ایک اور پہلو ہے کہ جو ہمارے بہت سے ایسے لوگ کے جو سوشل سائنسز سے اور دوسرے ان متعلقہ فیلڈ سے آتے ہیں, یہاں تک کہ اکنامکس اور بزنس کے بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی اسلام میں آپ لوگوں نے ان چیزوں کو جن کو مسئلہ بنایا ہوا ہے, کیا یہ واقعی اتنے بڑے مسئلے ہیں؟ ہمارے معاشرے میں تو بہت سارے اور پرابلمس ہیں. تو ان کی طرف آپ لوگوں کی جو ڈیبیٹس ہوتی ہیں وہ ان چیزوں کی طرف کیوں نہیں جاتی؟
ہر آدمی جو عقل بالغ ہے کائنات کو دیکھتا ہے, دنیا کو دیکھتا ہے, حالات کو دیکھتا ہے, تمدنی ضروریات کو دیکھتا ہے, انسان کے مسائل کو دیکھتا ہے, وہ ایسی حساسیت کے ساتھ چیزوں کو دیکھے گا. میں سمجھتا ہوں کہ جو بات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اس میں قرآن نے اسی سوال کا جواب دیا. یہ بتایا ہے قرآن مجید نے کہ کن چیزوں کی حرمت اور علت کے فیصلے کر رہے ہو. یہ بیان کیا گیا ہے کہ میں نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے کبھی سمجھنے کی کوشش کی کہ اس کی بنیاد کیا ہے, اس کی حکمت کیا ہے, اس کے پیچھے کیا چیز ہے؟ تو یہاں سے بات شروع کی ہے. قل انما حرم ربی الفواحش, میں یہی تو بات عرض کر رہا ہوں کہ قرآن مجید کے نقطۂ نظر سے دین پر غور کریں گے تو تصویر ہی دوسری بنے گی. اب اس پر انگلی اٹھا کے مجھے بتائیے کہ قرآن نے حرمتوں کی جو بنیاد قائم کی ہے اس میں آپ کیا اعتراض کرتے ہیں؟ کیا فواہش کی حرمت پر اعتراض ہے؟ حق تلفی کی حرمت پر اعتراض ہے؟ کیا آپ کو سرکشی کی حرمت پر اعتراض ہے؟ کیا شرک کی حرمت پر اعتراض ہے؟ قرآن نے یہ بنیادیں بیان کی ہیں. وہ یہ کہتا ہے میری ساری حرمتوں کو اس نقطۂ نظر سے دیکھو, یعنی جب میں کوئی حرمت بیان کرتا ہوں تو یہ ہیں وہ بنیادیں جس پر میں فیصلہ کرتا ہوں.
جاوید صاحب اور باقی ہمارے حاضرین کے نقطۂ نظر کی بنیاد پر آپ یہ کم از کم وضاحت کر دیجئے کہ ایک طرف تو جو ہمارے معاشرے کے مسائل ہیں ان میں کیا پرابلم پیدا کرتی ہے جاندار کی تصویر, اور دوسری طرف کہ یہ جن چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں, جن بنیادوں کا ذکر کر رہے ہیں, ان میں سے کون سی بنیاد پائی جاتی ہے؟
میں یہ گزارش کروں گا, دیکھیے جو سوال اٹھایا جا رہا ہے اپروچ کا, پہلے میں اس کے بارے میں کچھ کہوں گا. میری رائے میں جس طرح قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی وحی ہے اسی طریقے سے سنت رسول بھی وحی ہے. ان ہوا اللہ واہی یوا نطق رسول کی قسم کھائی جا رہی ہے, وما ینتی کو انل ہوا ان ہوا اللہ واہی یوا. اس لیے بنیادی اپروچ میں اگر یہ کہا جائے کہ احادیث کو نکال کے قرآن مجید کو سمجھا جائے,
نہیں, ہم نکال نہیں,
معذرت کے ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب نقطہ ہے,
ہم نکال نہیں رہے,
اور میں
یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ
میں اسی کی وضاحت
ایک آپ کے اس وقت
وہ بنیادی اپروچ کی بات ہے نا, بنیادی اپروچ
نہیں,
ابھی بنیادی اپروچ کی ہم بات کر رہے ہیں,
ہم یہ بات نہیں کر رہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں آپ کا نقطہ نظر حدیث پر,
اسی کی طرف آ رہا ہوں بنیادی اپروچ کی جس پہ جاوید صاحب نے 15-20 منٹ لگائے ہیں
جی.
اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو بنیاد بنا کے اس کی روشنی میں دیگر چیزوں کو دیکھا جائے گا, اس میں فقہ, اجتہاد, حدیث تمام کو ایک درجے میں رکھا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح قرآن مجید کی آیات ہیں اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں ان کی بنیاد بھی وہی پر ہے, اور ان کا وہی درجہ ہے جو قرآن مجید
کا, حتیٰ
کہ قرآن مجید میں حلت و حرمت کی نسبت رسول اکرم کی طرف کی گئی ہے. وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ,
یہ
اسی لیے
یہ وضاحت ہم لے لیتے ہیں. جائے صاحب, کیا آپ حدیث کی نفی میں یہ بات کر رہے ہیں؟
اس کا سوال ہی نہیں, میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کو دین کو سمجھنے سے جانا کہاں سے ہے,
اچھا
آپ کس دروازے سے داخل ہوں گے. یہ بتایا ہے میں نے آپ کو کہ آپ سب سے پہلے قرآن مجید کو دیکھیں گے کہ وہ کسی چیز کے بارے میں کیا رہا ہے, اس کا زاویہ نظر کیا ہے. دیکھیے قرآن مجید میں اگر فنون لطیفہ کے بارے میں براہ راست کوئی حرمت و حلت کا مسئلہ ہوتا, یعنی اس نے متعین کر کے بتایا ہوتا کہ شاعری ممنوع ہے, اس نے متعین کر کے بتایا ہوتا مصوری ممنوع ہے, تو پھر تو ہم ان نصوص پر بات کرتے ہیں.
لیکن طاہر صاحب کو تو نقطہ نظر یہ نا جی کہ حدیث نے بتایا ہے.
جی میں بتاؤں گا کہ حدیث نے کیا بتایا ہے, یعنی یہ تو میں بتاؤں گا نا آپ کو کہ کیا بتایا حدیث نے. میں پہلے آپ کو بتا رہا ہوں,
طاہر صاحب سے پہلے معلوم کر لیتے
ہیں
کہ جس طرح جاوید صاحب نے اپنی بات کے لیے ایک نص فراہم کی, قرآن مجید سے ایک ٹیکسٹ انہوں نے ہمیں پیش کر دیا, آپ حدیث میں سے اگر ہمیں برائے کرم وہ چیز اس کی نشاندہی کر دیں جس سے یہ بات بالکل واضح طور پر سامنے آ جاتی ہے کہ جاندار کی تفسیر ممنوع ہے, تو شاید بات سمجھنے میں آسانی ہوگی.
تصریفو کی بات ہوئی نا, لا تصریفو, اگر وہاں پہ بات آئے گی تو پھر ہم اس کو اسراف میں دیکھیں گے. میرے خیال میں تو یہ بالکل اسراف میں آتا ہے.
سوال یہ نا کہ جاندار کی تصویر میں کیا اسراف ہے اصل میں؟
نہیں, اب وہاں پہ جاندار کی بات نہیں ہے, وہ تو میں نے آپ کو بنیاد ایک اور فراہم کی کہ آپ اس کو اس انداز سے دیکھ رہے ہیں, اس کو اس انداز سے بھی دیکھا جانا چاہیے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کو سارے تسلیم کرتے ہیں کہ آپ کے گھر میں تصویر دیکھی تو آپ نے کہا کہ اس کو ہٹا دیا جائے, اس لیے کہ جس گھر میں تصاویر ہوں فرشتے اس میں داخل نہیں ہوتے. اب نبی کریم کے گھرانے میں شرک کا تصور نہیں کیا جا سکتا.
یعنی ہمارے نوٹ جو ہیں پھر وہ اس پہ تو تصویر ہے, کیا وہ بھی آپ کے نزدیک شرک کا امکان پیدا کرتا؟
دیکھیے میں یہی تو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ اگر کہیں شرک کا شائبہ نہیں بھی پایا جا رہا لیکن اگر اس کو بنیاد بنا کے حرام قرار دے دیا گیا ہے اب حکم وہی چلے گا اگر کسی جگہ وہ حکمت نہیں بھی پائی جا رہی. جیسے حج کے دوران رمل کا حکم دیا گیا ہے, چھوٹی سی مثال. اب وہ رمل کی حکمت یہ تھی کہ مشرکین کو یہ دکھایا جائے کہ جو مسلمان ہیں وہ کمزور نہیں ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ کمزور ہو گئے ہیں. نبی کریم نے کہا کہ تھوڑا سا اکڑ کے اور تھوڑا تیز چل کے دکھایا جائے. اب کہاں ہیں وہ مشرکین جو دیکھ رہے ہیں ہمارے حج کو, لیکن آج تک وہ برقرار ہے.
جی تمور, آپ بھی ایک سوال شامل کرنا چاہ رہے تھے, وہ بھی ہم لے لیتے ہیں.
ایک اور مثال ہمارے سامنے آتی جو کہ کنٹمپریری ایشو سے تعلق رکھتی, وہ یہ ہے کہ بہت سارے بل بورڈز پچھلے 5-10 سالوں کے اندر لاہور شہر میں لگ گئے ہیں. ایک ہم نے عجیب چیز دیکھی کہ جہاں پہ کسی عورت کی کوئی شکل نظر آئے تو وہاں پہ لوگوں نے کالا شالا کالک لے کے اس کے اوپر مارنی شروع کر دی. اب اس میں مجھے جو بات انٹرسٹنگ لگی وہ یہ تھی کہ اگر مردوں کی تصویریں تھیں اسی طرح ہی پروڈکٹ بیچنے کے لیے تو اس پہ کسی نے نہیں ماری, یا اگر کسی جانور کی تھی جس طرح انہوں نے کہا کہ کوئی جانور کو کسی بھی زندہ چیز کو کرنا ڈپکٹ کرنا وہ صحیح نہیں ہے, اس پہ بھی کسی نے نہیں ماری. مطلب خصوصی طور پر خواتین کے خلاف ایک رکھا گیا. تو میں کہنے کو یہ ایک اور میں اس کو سمجھتا ہوں,
یہ بات بھی ہم اس کو بھی دونوں حضرات اس پہ بعد میں تبصرہ کر لیں. جی جائے صاحب, اپنی بات آپ ایکسپلین کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ جو حدیث کے حوالے سے طاہر صاحب نے بات کی ہے کہ اس میں ایک اصول یہ بھی سامنے آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی بنیادوں میں سے کسی ایک بنیاد پر مبنی کر کے ایک حکم دے دیا, تو اگرچہ اب اس کا امکان نہ بھی موجود ہو بہرحال وہ حکم جاری رہے گا.
جی میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ اب میں دین کے تمام احکام کو کیسے دیکھوں گا. یعنی مجھے یہ معلوم ہو گیا کہ قرآن مجید نے اپنی حرمتوں کی بنیاد واضح کر دی ہے, چنانچہ اب قرآن میں بھی جو حکم آئے گا تو میں اسی کی روشنی میں اس کے مقاصد کو سمجھوں گا, اسی کی روشنی میں اس کو متعین کروں گا. اور میں آپ کو اطمینان دلاتا ہوں کہ قرآن مجید نے جتنی چیزوں کی حرمت بیان کی ہے وہ سب انہی کے تحت آ جاتی ہیں. بالکل اسی طرح سے میں حدیث کو بھی دیکھوں گا. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کسی فقیہ کا قول نہیں ہے, وہ اللہ کے پیغمبر کا قول ہے. اور اللہ کے پیغمبر کے بارے میں قرآن نے مجھے بتایا ہے کہ وما ارسلنا من رسول اللہ لیطاع باذن اللہ, مجھے اس ہستی کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے, لیکن مجھے اس کو سمجھ کر سر تسلیم خم کرنا ہے کہ وہ حکم ہے کیا, آپ کیا فرما رہے ہیں. میں تو دیکھیے آپ اتنی بحث کر رہے ہیں, میں نے ابھی اس سوال کو اٹھایا ہی نہیں ہے کہ مجھے مقصد سمجھنا ہے, مجھے حکمت سمجھنی ہے. میں کہتا ہوں مجھے حکم کیسے سمجھنا ہے. اصل میں میرا پورا اپروچ یہ ہے کہ پہلے مجھے یہ دیکھنا ہے کہ حکم ہے کیا. تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ میں قرآن مجید سے اصول سمجھوں گا, اب اس کے بعد میں حدیث کی طرف جاؤں گا. کیونکہ یہ بات میں نے واضح کر دی بار بار آپ کے سوالات کے جواب میں کہ اس معاملے میں قرآن مجید تو براہ راست بحث کر ہی نہیں رہا.
گویا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکم ہی یہ نہیں ہے جو طاہر صاحب.
جی میں نے بالکل ابتدا میں واضح کر دیا تھا حکم کو سمجھنے میں غلطی ہو رہی ہے.
مقصد یا علت یہ زیر بحث نہیں,
یہ زیر بحث ہی نہیں ہے. مقصد اور علت تو بعد میں زیر بحث.
آپ کے نزدیک کیا حکم ہے جی وہ, اور کس طرح اس کو اخذ
کرتا ہے؟ جو قرآن مجید نے صاف لفظوں میں بیان کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نوعیت کی زینت کو ممنوع قرار نہیں دیا, خواہ وہ آواز کی زینت ہے, خواہ وہ آپ کے لباس کی زینت ہے, خواہ وہ آپ کے ماحول کی زینت ہے. یہ میں نے پوری بات آپ کو بیان کر دی. قرآن مجید کیا مصوری کا ذکر کر کے یہ بات بیان کرے, کیا شاعری کا ذکر کر کے یہ بات بیان کرے؟ اس نے پہلے یہ بیان کیا ہے کہ تمام زینت کی چیزیں, تمام جمالیات کی چیزیں اصلاً بالکل جائز ہے. اس کے بعد یہ بتایا ہے کہ حرمت کس بنیاد پر لاحق ہوتی ہے. اس کا جواب دیا ہے قرآن مجید نے کہ حرمت کی یہ بنیادیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے واضح کی. چنانچہ اس چیز کا اطلاق اب قرآن کے سارے احکام پر بھی ہوگا. یہ فہم دین ہے, یعنی اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ میں حکمت سے کسی چیز کو متعین کر رہا ہوں, نہ یہ حدیث اور قرآن میں کسی فرق کی بنیاد ہے. اصل چیز یہ ہے کہ قرآن نے ایک اصول بیان کر دیا, اس کی روشنی میں خود قرآن کے احکام کو بھی سمجھا جائے گا اور اسی کی روشنی میں اب تمام روایات کو دیکھا جائے گا. ہوا یہ ہے کہ آپ نے اجزاء میں چیزوں کو لے لیا ہے. قرآن مجید آپ کو ایک کلیت کی طرف توجہ دلاتا ہے اور یہ کہتا ہے یہ ہے طریقہ میرے احکام کو سمجھنے کا, اور میرے احکام ہی نہیں میرے رسول کے احکام کو بھی سمجھنے کا. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بھی کہی ہیں, حدیث کے پورے ذخیرے میں جتنی چیزیں آئی ہیں اسی اصول پر سمجھی جائیں گی. یہ جو اصول ہے یہ اس امت کا مسلمہ اصول ہے کہ روایت میں ہمارے پاس جو چیز آتی ہے چونکہ وہ مختلف لوگوں کے ذریعے سے آتی ہے, اس کے بارے میں حتمی طور پر یہ کہنا ممکن نہیں ہوتا کہ وہ بات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کن الفاظ میں فرمائی تھی. اس میں روایت بالمعنی بھی داخل ہو جاتی ہے. لہٰذا قرآن مجید میں تو یہ مسئلہ نہیں ہوتا. وہاں آپ کے پاس جو بات بیان کی گئی ہے اس بات کے بارے میں اب یہ تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں کہ وہ صحیح ہے یا نہیں ہے. لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت دے کے جب آپ بات بیان کرتے ہیں تو پھر یہ دیکھنا پڑتا ہے اس کے اندر اتر کر کے وہ بات ہے کیا اصل میں. میں جب تصویر کی تمام روایات کو جمع کرتا ہوں, میں جب موسیقی سے متعلق تمام روایات کو جمع کرتا ہوں, وہ ٹھیک قرآن کے بیان کیے ہوئے اسی اصول کو بیان کر رہی ہیں. وہ ان کا اطلاق ہے, ان سے زائد کوئی چیز نہیں ہے. ان کو سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے. یہ مسئلہ کسی حکم کے فہم کا ہے, نہ کہ کسی حکم کی تفریق کا ہے.
تو کیا آپ کہہ رہے ہیں
اللہ کے پیغمبر نے حکم دیا سر تسلیم خم, اللہ کے حکم میں اور اللہ کے پیغمبر کے حکم میں کوئی فرق نہیں ہے, لیکن اللہ کے پیغمبر کا حکم مجھ تک روایات کے ذریعے سے پہنچا ہے, روایات کی تحقیق کروں گا نا, سند دیکھوں گا, یہ معلوم کروں گا کہ پہنچانے والا کون ہے, متن کو بھی دیکھوں گا, متن کے دیکھنے کے اصول خود محدثین نے بیان کیے ہیں, ان میں سب سے اہم اصول یہ ہے کہ کوئی چیز قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہونی چاہیے.
لیکن کیا آپ کے نزدیک جن احادیث کو آپ صحیح سمجھتے ہیں اپنے اصولوں کے مطابق اور محدثین کے اصولوں کے مطابق, اس میں یہ جاندار اور غیر جاندار کی تفریق نہیں کی گئی؟
ہرگز نہیں کی گئی. سیدنا عبداللہ بن عباس کے جس کال کا انہوں نے حوالہ دیا اس کی بھی توجہ بالکل مختلف ہے, وہ بات ہی اور کہہ رہے ہیں. میں آپ کو سمجھاؤں گا وہ بات کیا ہے. مسئلہ یہاں پر حکم کو نہ ماننے یا ماننے کا نہیں ہے, مسئلہ اس کا نہیں ہے کہ حکم قرآن میں ہے یا حدیث میں ہے, مسئلہ یہ حکم کو سمجھا کیسے جائے گا.
جیسے دیکھیں ایک سادہ سا سوال جو پیدا ہوتا ہے, اب کیونکہ آپ اپنے اصول میں ابھی بات بیان کی اور جس طرح انہوں نے تو باقاعدہ ایک حدیث کا حوالہ دے کر بات کی, یہ سوال تو لازمن پیدا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر میں اگر کوئی تصویر لگی ہوئی تھی تو اس میں تو شرک کا امکان, مطلب حضور کے اپنے گھر میں تو شرک کا امکان ہی پیدا ہو گیا تھا کہ وہاں پہ شرک ہونے لگ جاتا.
روایت کو دیکھا جائے گا نا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کہا کہ رات کے وقت تم لوگوں کو چاہیے کہ تم چراغ بجا کے سویا کرو. اب سوال یہ کہ اس کو آپ دین کا حکم بنا دیں گے؟ حضور نے خود اس کی وجہ بیان کر دی کہ ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کے چراغ جل رہے ہوتے ہیں اور چوہا اس کا فتیلہ بعض اوقات ہاتھ میں منہ میں لے لیتا ہے اور آگ لگا دیتا ہے. اس کو آپ مستقل حکم سمجھ لیں گے, اس کی بنیاد پر دین طے کریں گے. تو حدیث میں آنے والی ہر ہر چیز کو سمجھا جائے گا. میرے اور ان لوگوں کے درمیان اختلاف اس کا نہیں ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی ہے تو اس سے کوئی انحراف کا تصور, میں تو اس کو ایمان کے خلاف سمجھتا ہوں. اس کو سمجھنا ہے بات کیا کہی گئی ہے, کس موقع کی ہے, کس محل کی ہے. میں آپ کو بتاؤں گا کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات کہی ہے تو اس کا محل اور اس کا موقع کیا ہے.
آپ کے نزدیک یہ بھی ٹھیک ہے کہ ایک صاحب علم جو ہیں وہ بہرحال آپ کے یا پرانے علماء کے فہم سے اختلاف کر سکتے ہیں اس معاملے میں؟
کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ علماء فقہا محدثین کی قرآنہ تقلید کی جائے. مقصود یہ ہے کہ 1500 برس سے قرآن مجید کے ایک حکم کا جو مدعا سمجھا جا رہا ہے اور وہ حکم بھی ایسا کہ جو ہر انسان سے متعلق ہے کہ وہ اس پر عمل کرے, اس کے سمجھنے میں بھی اگر 1500 برس میں تمام لوگوں سے غلطی ہوئی ہے تو یہ بہت بہتر بات ہے کہ ہم یہ سمجھے کہ کہیں ہم سے غلطی نہیں ہوگی.
ناظرین یہ گفتگو جاری رہے گی, اس میں مختلف نقطہ نظر ہمارے سامنے آئے, جاوید صاحب نے اپنی بات کی وضاحت کی. اگلے پروگرام میں ہم چاہیں گے کہ اس کی مزید تفصیل ہمارے سامنے آئے. تب تک اجازت دیجیے, اللہ حافظ.